الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا غيرة له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مومن کی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری ہے، کافر کی زندگی کا مقصد عیش و آرام ہے. مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی تھوڑی اور ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے وہ آخرت کی زندگی کو مقصد بناتا ہے. کافر کا یہ حال کہ وہ اس دنیا کے عیش و آرام کو مقصد بنا لیتا ہے. مومن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو بھی کئی مرتبہ قربان کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنے رب کو راضی کر لوں، کئی مرتبہ اپنی ضروریات اور اپنے جذبات کی بھی قربانی دیتا ہے. قربانی ایک ایسی چیز کہ جس کا بدلہ مل کر رہتا ہے. آج دنیا داروں کو دیکھا کہ یہاں ان کے یہاں اگر کوئی آ جائے مزدور، مزدوری کرتا ہے تو اس مزدور کو بھی اس کی اجرت دی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت تو مالک الملک ہے، جب ان کی خاطر کوئی اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے، خواہشات کی قربانی دیتا ہے، تو پھر کیوں نہ اس مزدور کو بھی اپنی مزدوری ملے گی. دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ شیطان جن سوراخوں سے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، دین اسلام اور شریعت نے ان سوراخوں کو بھی بند کر دیا. جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ نپ دا بڈ، کہ کسی چیز کو اس کی خرابی پھیلنے سے پہلے ہی دبا دیا جائے. جیسے دین اسلام میں شرک کی اجازت نہیں، اس شرک سے بچنے کے لیے تصویروں سے بھی بچنے کا حکم دے دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تصویریں ہوں، مجسمے ہوں اور لوگ اس کو پوجنے لگیں. تو اس سے پہلے کہ شرک میں مبتلا ہونے کا شائبہ بھی پیدا ہو، ان تصویروں کو بھی ممانعت کر دی، ان تصویروں کو بھی منع کر دیا. اسی طرح دین اسلام نے زنا سے بچنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کو صرف منع نہ کیا بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا کہ اگر زنا کے قریب ہوں گے تو زنا کرنے کا شائبہ ہوگا. اسی لیے دین اسلام نے نہ صرف زنا کو منع کیا بلکہ نامحرم کی طرف نگاہ اٹھانے کو بھی منع کر دیا. کافر معاشرے میں عورت کو تصویروں میں دکھایا جاتا ہے، ٹی وی سکرینوں پر دکھایا جاتا ہے، سٹیجوں پر لایا جاتا ہے اور اس کو اس عورت کی آزادی قرار دیا جاتا ہے. مگر یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کافر معاشروں میں میاں بیوی کے اندر طلاق کی شرح جو ہے وہ 90% سے بھی زیادہ ہے. یورپ میں ہر وقت مرد اور عورت کے پاس چوائس ہوتی ہے. مرد کے پاس بھی چوائس ہے کہ آج رہے اپنی بیوی کے ساتھ اور کل کسی اور کے ساتھ رہے. عورت کے پاس بھی یہ چوائس ہوتی ہے کہ آج اگر آفس میں گئی تو اگر کسی اور کے ساتھ دل لب گیا, کسی اور کے ساتھ قربت محسوس ہوئی, تو اب اپنے شخاوند کو چھوڑ کر اس کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیتی ہیں. یہ جو ہے اس کو فاحشہ کہا گیا, اس کو فحاشی کہا گیا, اور اس کی وجہ سے انسان کی دینی زندگی کے اندر جو ہے وہ خرابی آ جاتی ہے, انسان کے اخلاق میں خرابی آ جاتی ہے. جو عورتوں کے حقوق کے علمبردار بنتے ہیں, جو عورتوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں, جو وومنز رائٹ کی بات کرتے ہیں, وہ اصل میں عورتوں کو سٹیجوں پر, سکرینوں پر, تصویروں میں اور ایز ماڈلز پیش کر کے اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ عورتوں کو بے لباس کر کے ان سے لطف اندوز ہوں. یہ عورتوں کی آزادی کے نام پر اپنی خواہشات کو پورے کرنے کا بہانہ ہے. دیکھیے دین اسلام نے کہا کہ بحیثیت مرد اور عورت, عورت اور مرد برابر ہیں. عبادت میں بھی ان کے حقوق برابر ہیں, جان و مال کی حفاظت میں بھی حقوق برابر ہیں. مگر معاشرتی زندگی جو سوشل لائف ہے اس کے اندر عورت جو ہے وہ گھر کی ذمہ دار ہے, عورت بچوں کی تربیت کرنے والی ہے, اور عورت کے اوپر اپنی عزت کی حفاظت کا ذمہ ہے. مرد کے ذمے گھر کے باہر کے کام ہے. اسی لیے عورت کے اوپر گھر کے باہر کے کام نہیں ڈالے گئے, عورت کو گھر کے باہر نکلنے سے بے نیاز کر دیا. جب نکاح ہوتا ہے تو مرد کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ عورت کا نان نفقہ فراہم کرے. تو عورت اگر بیوی ہے تو اس کی ضروریات کو پورا کرنا, اس کا کھانے پینے کو پورا کرنا, اس کے خرچے کو پورا کرنا, یہ مرد کی ذمہ داری. عورت اگر بیٹی ہے, شادی ابھی نہیں ہوئی, تو اس کے والد کی ذمہ داری. عورت اگر بہن ہے تو اس کے جو خرچے پورے کرنے ہیں وہ اس کے بھائیوں کی ذمہ داری. اگر عورت کا خاوند نہیں رہتا اور بیٹا موجود تو پھر وہ بیٹے کی ذمہ داری. تو عورت کو دین اسلام نے خرچے سے اور خرچ کو اور باہر نکلنے سے, گھر سے باہر نکلنے سے بے نیاز کر دیا. اور اسی لیے پھر دین اسلام جو ہے وہ عورت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ناموس کی حفاظت کرے. اگر عورت کو اوپر اس کا خرچہ جو ہے وہ اس کے محرم مردوں پر نہیں ہوتا فرض, تو پھر دین اسلام عورت سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم اپنے ناموس کی حفاظت کرو. پھر تو اسے گھر سے باہر نکلنا پڑتا, پھر اس نے بزنس کرنا پڑتا, جابس کرنی پڑتی, ان چیزوں میں لگنا پڑتا, اور اس کی وجہ سے عزت اور ناموس کی حفاظت مشکل ہے. لوگ طرح طرح کے ہوتے ہیں, طرح طرح کی نگاہیں عورتوں پہ ڈالتے ہیں, طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے ان کی عزت اور ناموس کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مردوں کی فطرت ہے. چنانچہ دین اسلام نے کہا کہ عورت جو ہے وہ باہر کی دنیا سے بے نیاز ہے. اسی لیے دین اسلام نے مردوں اور عورت کے اختلاط سے منع کیا کہ مرد اپنے اپنے میں رہیں, عورتیں مردوں سے الگ ہو کے رہیں. اسی لیے دین اسلام نے یہ کہا کہ اگر اسکول میں عورت ہے تو عورتیں الگ رہیں, مرد اور الگ طرح سے پڑھیں. اگر کالج میں بچیاں ہیں تو کالج کی بچیاں الگ پڑھیں, کالج کے لڑکے الگ پڑھیں. حتیٰ کہ اگر ہسپتال میں بھی ہیں تو ہسپتال میں عورتوں کے وارڈ الگ ہوں, مردوں کے وارڈ الگ ہوں. دین اسلام نے عورت کو صرف اپنے محرم مردوں کے ساتھ اختلاط کی اجازت دی. اگر کوئی باپ ہے تو باپ کے ساتھ اختلاط کی اجازت, بھائی کے ساتھ اختلاط کی اجازت, شوہر کے ساتھ اختلاط کی اجازت, بیٹے کے ساتھ اختلاط کی اجازت, مگر غیر محرم مردوں سے دین اسلام نے عورت کو روکا. اتنی دین اسلام نے اس چیز کی احتیاط بتائی कि इसकी वजह से पूरा सोशल सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। इंसान की घरेलू जिंदगी जो है वो इस एहतियात के ना करने की वजह से खत्म हो जाती है। तो दीन इस्लाम ने ये कहा कि औरत न सिर्फ और मर्दों से इख्तलात ना करे बल्कि नजर उठाने से भी मना फरमा दिया। इतनी इस चीज की अहमियत अल्लाह ने कुरान में बताई कि औरतों को अलग हुक्म दिया कि तुम अपनी निगाहों को बचाओ और मर्दों को अलग हुक्म दिया कि तुम अपनी निगाहों को बचाओ। चुनांचे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ कि मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये मर्दों को हुक्म हुआ और औरतों को हुक्म फरमाया وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ कि मोमिन औरतों से भी कहो कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें वयहफजना फुरूजहुन्ना और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये एहतियाती तदावीर है कि औरतों और मर्दों का मेल जोल दीन इस्लाम ने पसंद नहीं फरमाया। हत्ता कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वकरना फी बुयूतिकुन्ना औरतों से हुक्म फरमाया कि तुम अपने घरों ही में रहो। फुकहा ने फरमाया कि हाँ जरूरत के वक्त बकदरे जरूरत अपने महरम मर्दों के साथ औरतें घर से बाहर भी निकल सकती हैं। हत्ता कि दीन इस्लाम ने एहतियाती तदाबीर के तौर पे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर औरतों को मर्दों से कोई चीज लेनी देनी हो उसके भी आदाब बता दिए। फरमाया फसअलुहुन्ना मिन वराई हिजाब कि तुम अगर मर्दों से सवाल करना भी चाहती हो कुछ पूछना भी चाहती हो तो हिजाब के पीछे से पूछो। और आगे फरमाया ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना कि ये चीज तुम्हारे भी दिलों के लिए पाकी का बायस है और जिन मर्दों से बकदरे जरूरत बात करनी पड़ती है उनके लिए भी पाकी का बायस है। अब देखिए पता चला कि कुरान पाक से ये बात पता चल रही है कि औरतों को कहा कि तुम मर्दों से जब बात करो ना महरम मर्दों से बात करो तो हिजाब के पीछे से करो, ये तुम्हारे भी दिलों के लिए बेहतर है उनके दिलों के लिए भी बेहतर है। इससे पता चलता है कि जब कोई औरत किसी मर्द से बात करती है और पर्दे का एहतमाम नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि औरत के दिल भी पाक नहीं रहता, मर्द का दिल भी पाक नहीं रहता। कोई औरत ये कह नहीं सकती कि मैं मर्द से बात करती हूं और मेरे दिल पे असर नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कुरान गवाह है। कुरान जब कह रहा है कि तुम पर्दे के पीछे से बात करो और पर्दे के पीछे से बात करोगे तो तुम्हारे दिलों के लिए बेहतर है, तो अब अगर पर्दे के आगे से बात करेगी तो दिलों की इसके अंदर खराबी पैदा जरूर भी जरूर होगी। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया फला तक्ज़ाना बिलकौल कि अपनी आवाज में नामहरम मर्दों के सामने नरमी भी ना रखो, तुम अपनी आवाजों को नरम ना बनाओ। क्यों? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मर्ज़ुन कि जिस मर्द के दिल में मर्ज होगा उसका दिल जो है वो हिर्स करेगा, तमा करेगा। इसलिए औरत को ये भी मना कर दिया कि नामहरम मर्दों के साथ नरमी के साथ भी गुफ्तगू की इजाजत नहीं। हत्ता के फुकहा ने लिखा है कि नामहरम मर्द के साथ अगर बात करनी पड़े तो उस गुफ्तगू के बाद मर्द की ये हालत हो जाए कि वो ला हौल पढ़ लिया करे, इतनी सख्ती से औरत को मर्द के साथ बात करनी चाहिए। जब किसी औरत की मर्द के साथ गुफ्तगू होती है और औरत मीठी गुफ्तगू करती है तो लाजिमन उस मर्द के दिल में गुनाह का इरादा पैदा होता है। तो गुनाह का जरिया जो है वो औरत की मीठी गुफ्तगू बन जाती है, इसलिए शरीयत ने औरत को मीठी गुफ्तगू करने से भी मना कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला ईमान लिमन ला गैरत लहू कि उस शख्स का ईमान ही नहीं जिसमें गैरत नहीं, उस शख्स का ईमान ही नहीं जिसमें गैरत नहीं। اب جو شخص غیرت کے خلاف حرکتیں کریں، غیرت کے خلاف باتیں کریں، ایسے شخص کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اسی لیے دین اسلام نے کہا کہ اس غیرت کو حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت الگ الگ رہے، بلکہ مرد اور عورت جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس نگاہ کو نہ اٹھانا کتنا آسان کر دیا، آنکھ کا پلک جھپکنے میں ایک سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے، اتنا آسان کر دیا کہ اگر نگاہ نامحرم پر پڑ رہی ہے اس نگاہ کو بند کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، تو ایک سیکنڈ سے کم کے اندر یہ آنکھ جو ہے بند ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس نگاہ کو نامحرم سے نہیں ہٹایا تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ تو دین اسلام نے منع فرما دیا کہ نامحرم مرد اور نامحرم عورتیں ایک دوسرے کی طرف نگاہ بھی نہ کریں، بلکہ فرمایا کہ اس موقع سے بھی بچو جہاں ممکن ہے کہ غیر مرد اور غیر عورت کا التفات ہو جائے۔ چنانچہ دین اسلام نے، فقہا نے لکھا ہے کہ عورت جہاں بال سنوار رہی ہو وہاں مرد کا ہونا یہ حرام ہے، بلکہ جو بال سنوارتے ہوئے بال گر جائیں مرد کو چاہیے کہ ان بالوں کے اوپر بھی نگاہ نہ کرے، تو عورت کو چاہیے کہ ان عورتوں ان بالوں کو بھی مردوں کی نگاہ سے بچائیں۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ جن برتن میں عورتیں کھانا کھاتی ہیں ان برتنوں میں جھوٹا عورتوں کو بچا ہوا کھانا یہ کسی غیر مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مگر وہ مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ۔ فقہا نے لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے نامحرم مردوں کا بچا ہوا کھانا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ راستے میں چلیں تو سائڈ پہ چلیں، کونے پہ چلیں، بیچ میں نہ چلیں، ہو سکتا ہے کہ نامحرم مردوں کی نگاہ ان کے پڑ جائے۔ جب یہ حکم حدیث پاک میں آیا تو صحابیات جو ہیں وہ اس طرح چلا کرتی تھیں کہ ان کے برقعے کئی مرتبہ جو سائڈ پہ بنے ہوئے گھر ہوتے تھے ان میں اٹک جاتے تھے۔ تو عورتوں کو منع کر دیا کہ وہ راستوں میں بھی بیچ میں نہ چلیں بلکہ سائڈ پہ چلیں۔ کچھ عورتوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے اگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت جو ہے اگر کسی مرد سے کسی ضرورت کی وجہ سے اگر بات بھی کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے بات کرے، تو اب کیا شریعت اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ غیر مردوں کو اپنا چہرہ دکھاتا پھر دکھاتی پھرے؟ تو بالکل یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا۔ اگر مرد کسی عورت کے چہرے کو ہی دیکھ لے تو اس کے اندر خرابی پیدا کرنے کے لیے اور کسی جسم کے اعضاء کے دیکھنے کا ضرورت بھی نہیں۔ یہ چہرہ ہی ہوتا ہے جو انسان کے پورے جسم کا انڈیکس ہے۔ جیسے ایک کتاب ہوتی ہے اس کے شروع میں ایک فہرست ہوتی ہے، اس فہرست کو دیکھ لیا جائے، اس انڈیکس کو دیکھ لیا جائے تو پوری کتاب کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس عورت کے چہرے کو دیکھ لیا جائے تو مرد کے لیے اس عورت کے چہرے کا دیکھنا ہی اس کے گناہوں پر ابھارنے کے لیے کافی ہے۔ تو عورت کے چہرے کا بھی حجاب ہے، اسے چاہیے کہ اپنے چہرے کو نامحرم مردوں سے دور رکھے۔ ایک صحابیہ تھی، بڑی عمر کی تھی، بوڑھی تھی، ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ اس جوان بیٹے کی فوتگی کا غم لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کا پورا جسم ڈھپا ہوا تھا، حتیٰ کہ چہرہ بھی ڈھپا ہوا تھا، اور وہ آ کے شکایت کرنے لگی اور اپنا غم بیان کرنے لگی۔ تو کسی صحابی نے دیکھا اور کہا کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور تو اس طرح کپڑوں کے اندر لدی ہوئی ہے، تیرا چہرہ بھی نہیں نظر آ رہا۔ تو اس صحابیہ نے آگے سے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی ہے۔ تو غم کی حالت میں بھی صحابیات کا یہ عالم تھا کہ اپنے پردے کو کبھی نہیں چھوڑتی تھی، اپنے آپ کو نامحرموں پر ظاہر کبھی نہیں کرتی تھی۔ دیکھیے ہماری گھریلو زندگی میں بھی اس پردے کا حکم ہے۔ اس گھریلو زندگی میں بھی جو محرم مرد ہیں ان سے گفتگو کی بھی اجازت، ان سے اختلاط کی اجازت، ان کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر کھانے کی بھی اجازت، مگر کئی مرتبہ نامحرم ہوتے ہیں، گھر کے اندر ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ ان سے بات چیت کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ تو ہمارے مشائخ نے کہا کہ اگر بات چیت دو لفظوں میں پوری ہو جاتی ہے تو تیسرے لفظ کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اتنی زیادہ ریزرو ہو کے عورت نامحرموں کے ساتھ رہے، جیسے کہ گھر میں کئی مرتبہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، عورت کا خاوند بھی ہوتا ہے اسی گھر میں اور دیور بھی اسی گھر میں ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ الحمو موتن، کہ یہ جو دیور ہے یہ تو موت ہے، کہ دیور جو ہے اس کے ذریعے سے بھی انسان جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بات چیت ضروری کرنی ہے اس کو بھی انسان بالکل ضرورت کے مطابق کرے، کوئی ایکسٹرا لفظ، کوئی ایکسٹرا چیز نہ کرے۔ حتیٰ کہ شریعت نے یہ کہا کہ اگر کوئی محرم مرد بھی ایسا ہے جو فوش ہے، جو خراب ہے، اس کی نگاہ میں پاکی نہیں ہے، تو پھر محرم عورت کو چاہیے کہ اس سے بھی پرے پرے رہے، اس سے بھی دور رہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ محرم مردوں کے ساتھ تو اختلاط کر سکتی ہے، مگر نامحرم جن کے ساتھ ضرورت کے وقت گفتگو کرنی ہوتی ہے اس سے دور رہیں، جو ضرورت کی بات ہے وہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہنسی مذاق چل رہے ہو، جسم کی نمائش ہو رہی ہو، اور عورت کئی مرتبہ ان چیزوں سے غافل ہو جاتی ہے، اور مرد جو ہے اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کے دل میں گناہ کے ارادے اٹھتے ہیں۔ تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے ان تدابیر کا استعمال کرنے کا دین اسلام نے حکم دیا ہے۔ دیکھیے دین اسلام نے نہ صرف نامحرموں سے بچنے کا حکم دیا بلکہ وہ چیزیں جو فحاشی کی طرف جاتی ہیں اس سے بھی منع کی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اس میں علماء نے بڑا کلام کیا اور بڑی کتابیں لکھیں کہ زنا کے قریب جانے والی کون سی چیزیں ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نوجوان بچیاں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ان کے بارے میں یہ فرمایا، المحسنات الغافلات المؤمنات، کہ یہ وہ مومن بچیاں ہیں جو غافل ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو یہ شادی بیاہ کے بعد کی باتیں اور فحش والی باتیں، یہ چیزیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ ان سے غافل ہیں، یہ ان کے بارے میں سوجھ بوجھ بھی نہیں رکھتی۔ تو جو بچیاں شادی شدہ نہیں ہوتی ان کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے، یہ ان کے والدین کی ذمہ داری ہے۔ جو بچیاں بھولی بھالی ہوتی ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں ایسی بچیوں کی بڑی قدردانی ہوتی ہے، اللہ کے یہاں ایسی بچیوں کی بڑی ہی قبولیت ہے۔ اسی لیے اگر شادی سے پہلے ہی فلمی ڈائجسٹ پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، اخبار کی فلمی پیجز پڑھ لیے، افسانے پڑھنا، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، انٹرنیٹ کا استعمال کرنا، انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کرنا، اور یہ آج کل جو فیس بک آئی ہوئی ہے اس کے اوپر تصاویر کے ذریعے سے نامحرم مردوں کے ساتھ اختلاط کرنا، یہ سب انسان کو زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو سیل فون ہوتا ہے، موبائل فون ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی، ایس ایم ایس میسیجز کے ذریعے سے، مختلف غلط جگہوں پہ فون کرنے کے ذریعے سے بھی انسان جو ہے وہ فحاشی کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ مومن بچیاں جن کو غافلات ہونا چاہیے، ان چیزوں سے غافل ہونا چاہیے، وہ شادی شدہ بچیوں سے بھی زیادہ ان چیزوں کو جاننے والی بن جاتی ہیں۔ تو دین اسلام نے ان ساری چیزوں سے رکنے کے بارے میں، بچنے کے بارے میں کہا، حتیٰ کہ موسیقی سے بھی بچنے کا کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موسیقی کانوں کا زنا ہے۔ اب سوچئے، ایسی چیز ہے یہ جس کو کانوں کا زنا کہا گیا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کو میں نہ بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، تمہارے منہ اور زبان بھی زنا کرتے ہیں، اور کان بھی زنا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ کہ اعضا کیسے زنا کر سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نامحرم کو تمہاری آنکھ دیکھتی ہے تو تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں، جب نامحرموں سے تمہاری زبان گفتگو کرتی ہے تو تمہاری زبان زنا کر رہی ہوتی ہے، جب نامحرموں کی بات میٹھے انداز میں، میٹھے لبھانے والے انداز میں کہی بھی بات تمہاری کان سنتے ہیں تو تمہارے کان زنا کرتے ہیں، اور جب تمہارے ہاتھ نامحرموں کو چھو لیتے ہیں تو تمہارے ہاتھ زنا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ موسیقی کا سننا، یہ نامحرموں کے قریب رہنا، اس کے ذریعے سے انسان کے جسم کے مختلف اعضاء بھی گناہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کر لوں گا کہ میں خنزیر کو ہاتھ لگا لوں بجائے اس کے کہ میں کسی غیر محرم کو ہاتھ لگا لوں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی میرا کزن ہی ہے، اس کے ساتھ میں نے ہاتھ ملا لیا تو کیا ہوا، یہ چیز انسان کو اللہ سے بہت دور لے جاتی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت بے پردہ ہوتی ہے نامحرموں کے سامنے، ایسی عورت پر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ تو عورت کو دین اسلام نے اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ وہ اپنی ناموس کی حفاظت کرے، اس کو باہر کی دنیا سے غنی کر دیا، مستغنی کر دیا کہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ شریعت نے باہر کی دنیا کا، اس کے خرچے کا ذمہ اس کے محرم مردوں پہ ڈال دیا، اور اس پر یہ ذمہ ڈالا کہ وہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے۔ تو عورت کو بھی چاہیے کہ اس میں خوب بڑھ کر حصہ لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ عورت جو پردے کے بغیر گھر سے باہر نکل جاتی ہے، بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلتی ہے، فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے گھر سے اپنے گھر پہ واپس نہیں لوٹ جاتی۔ تو بے پردہ عورت کا یہ حال ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے دن ایسی عورت جو بے پردہ گھومتی ہوگی، اس کو جہنم میں بے لباس کر کے ڈالا جائے گا۔ اب سوچئے، آج عورت کیا مرد کو بھی کہا جائے کہ تجھے کچھ لوگوں کے سامنے بے لباس کیا جائے گا تو اس کی شرم سے آنکھ نہیں اٹھتی، اس کی شرم کی وجہ سے نیندیں اڑ جاتی ہیں، تو عورت تو اس سے بھی زیادہ حیا والی ہوتی ہے۔ اگر اس کو کہا جائے کہ قیامت کے دن اتنے سارے لوگوں کے سامنے، نیکوں کے سامنے بھی، بروں کے سامنے بھی، اگر اس کو بے لباس کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس سے زیادہ بری بات، اس سے زیادہ پریشان کن بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو کیوں نہ انسان اس دنیا میں پردے والی زندگی گزارے، اللہ کی خوشی والی زندگی گزارے، دنیا کی بھی آسائش پائے اور آخرت کی بھی آسائش پائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ عورت جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، وہ مرد جو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے، ان دونوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے جذبات کے قربانی دینے والے مردوں اور عورت کے ساتھ خاص معاملہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ریل کا سفر کر رہے تھے، ریل میں انگریز کا دور تھا، ایک انگریز اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اس کی بیوی ظاہر ہے بے پردہ تھی، حضرت جو ہیں وہ اسی ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس انگریز نے حضرت مدنی کو پہچان لیا تو ان کے پاس آ کے بولتا ہے کہ تم دین اسلام میں تم نے عورت کو بہت ہی تنگ کر دیا ہے، عورت کی آزادی چھین لی ہے، دیکھو یہ میری عورت ہے، یہ میرے ساتھ گھوم رہی ہے، یہ آزاد ہے۔ حضرت نے دیکھ لیا کہ یہ تنگ کرنا چاہتا ہے، تو حضرت نے اس وقت گرمی کے دن تھے، بہت ہی زیادہ پسینہ اور بہت ہی زیادہ پیاس والا وقت تھا، اس وقت اپنے خادم سے کہا کہ بھائی لیمو بھی نکالو اور ٹھنڈا پانی بھی نکالو اور سکنجبین بناؤ۔ چنانچہ وہ سکنجبین بنائی گئی، وہ انگریز جو تھا اس کنجوین کو بہت ہی تما بھری، ہرس بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا، پیاس جو لگی ہوئی تھی اور اتنا ٹھنڈا پانی، اور پھر لیمو کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا، وہ دیکھتا رہا حتیٰ کہ اس کنجوین تیار ہو گئی۔ تو حضرت نے اس سے کہا کہ دیکھو تم اس کنجوین کو دیکھ رہے ہو، تمہارے منہ میں پانی آ گیا نا؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے منہ میں پانی آ گیا، بہت ہی گرمی ہے، بہت ہی پیاس لگ رہی ہے۔ تو حضرت نے پھر فرمایا کہ دیکھو جس طرح اس چیز کو دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی آ گیا گرمی اور پیاس کی وجہ سے، تمہاری عورت کو دیکھ کر اس ریل میں بیٹھے ہوئے ڈبے کے تمام مردوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ تب اس کو سمجھ میں آیا کہ ہاں جس کو میں آزادی کہہ رہا ہوں وہ در حقیقت اپنی عورتوں کو دوسروں کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نامحرم مردوں سے خود ہی بچا لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زنا کا ایک ذریعہ موسیقی بھی ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح بارش میں زمین میں کھیتی اگتی ہے اس طرح موسیقی سننے سے دل میں زنا کی خواہش ابھرتی ہے۔ تو کوئی عورت یہ کہہ نہیں سکتی یا کوئی بچی یہ کہہ نہیں سکتی میں تو صرف گانے سنتی ہوں، یہ گانے سنے گی تو حدیث پاک میں آیا ہے یہ فیصلہ ہے کہ اس کے دل میں خواہشات ابھریں گی۔ اسی لیے کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں اگر ان کی خواہشات کو کسی تشتری پر جمع کر کے ان کے محرم کے مردوں کو دکھایا جائے تو شرم سے ان کے سر بھی نہ اٹھے، اور یہ سب کچھ اس موسیقی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ موسیقی دل کے اندر زنا کی خواہشات کو ابھارتی ہے۔ دین اسلام نے انسان کو خرابی پیدا ہونے سے پہلے ہی بتا دیا کہ خرابی کا کیا حل ہے، تو اس لیے موسیقی سے بھی بچنا چاہیے۔ دیکھیے جب مرد اور عورت اپنے اپنے احکام کو پورا کرتے ہیں تو امن و امان ہو جاتا ہے۔ دور صحابہ میں یہ امن و امان موجود تھا، مرد بھی شریعت کی پابندی کرتے، عورتیں بھی شریعت کی پابندی کرتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، ایک عورت یمن سے چلی اور مدینہ منورہ پہنچی، یمن سے مدینہ منورہ کا فاصلہ کئی سارے ہفتوں کا تھا، چند ہفتوں کا فاصلہ، عورت اکیلی چلی، جوان عورت تھی اور اس کے پاس مال پیسہ بھی تھا، اور وہ اکیلی چل کے مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ تو جب وہ پہنچی تو کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ایک ایسی عورت یہاں شہر میں آئی جو یمن سے اکیلی چل کے آئی، تو حضرت نے فرمایا کہ اس عورت کو بلاؤ، میں اس کو ڈانٹوں گا کہ وہ اپنی نامحرم کے بغیر کیوں یہاں چل کے آئی اور کیوں اس نے یہ کام کیا۔ چنانچہ اس عورت کو بلایا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تو نے بہت ہی ظلم کیا، بہت ہی خراب کیا کہ تو یمن سے مدینہ منورہ اکیلی چل کے آئی، تجھے شریعت کا کوئی خیال نہ رہا۔ تو اس عورت نے اپنا عذر بیان کیا اور وہ عذر جو تھا وہ حضرت کو قابل قبول ہوا، شرعی عذر تھا جس کی وجہ سے وہ چل کے آ گئی۔ اس سے جب بہت ساری بات ہو گئی، اس کو شریعت کی بات حضرت نے سمجھائی، اس کے بعد حضرت نے اس سے ایک سوال پوچھا، کیونکہ آپ اس وقت حکمران تھے، امیر المومنین تھے، تو آپ نے صرف دیکھنے کے لیے کہ میری رعایا یہ مومنین جو ہیں یہ کیسے ہیں، آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتا تو یمن سے یہاں تک چل کے آئی، تجھے کئی مرتبہ ویرانوں میں رات گزارنی پڑی، مختلف شہروں سے مختلف قبیلوں سے تو ہوتے ہوئے آئی، تو مجھے بتا کہ تو نے مسلمانوں کو کیسا پایا۔ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتی ہوں کہ میں یمن سے مدینہ منورہ تک آئی اور مجھے یہاں پہ ایسا لگا کہ اس پورے راستے میں اتنے مختلف شہروں میں جتنے بھی یہ لوگ مسلمان بستے تھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ تو اس زمانے میں اس شریعت کی پابندی کی وجہ سے، پردے کی پابندی کی وجہ سے عورت یمن سے چلتی تھی مدینہ منورہ اور وہاں تک پہنچنے میں بھی کوئی غیر مرد اس پر آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ یہ ہوتا ہے اثر جب انسان شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کریں۔ آج ہر طرف خوف و ہراس ہے، اس خوف و ہراس کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہ جو امن و امان اٹھ گیا یہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی وجہ سے اٹھ گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے یہ دیسوں والے یہ ایمان لے آتے اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیتے، تو ان پر آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے خزانے ہم نچھاور کر دیتے۔ تو اس زمانے میں اللہ کی برکتوں کے خزانے تھے۔ آج اس شریعت کی پیروی نہیں، آج ہمارے اندر خوف بھی ہے، ہراس بھی ہے، ڈر بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے کہ رات کو عورت کیا مرد بھی گھروں سے نکلنے میں ڈر رہا ہے۔ یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں۔ اس لیے دین اسلام نے یہ کہا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، عورت کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم ایک صحابی تھے، نابینا تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے آئے۔ جس وقت وہ تشریف لائے تو حضرت عائشہ سامنے آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم پردہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو نابینا ہے، یہ تو مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ تجھے دیکھ نہیں سکتے، مگر تو اس کو دیکھ سکتی ہے، تو اس سے پردہ کر لے۔ تو دیکھیے، دین اسلام نے برائی کے شروع ہونے سے پہلے ہی برائی کو دبا دیا۔ عورت کو ہر وقت نامحرم کی نگاہ سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ نامحرم کی نگاہ کو شیطان کی نگاہ سمجھے۔ حضرت مجدد الثانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آنکھ کے غلط اٹھنے کے بعد دل کی حفاظت نہیں رہتی۔ بڑی پتے کی بات کی کہ آنکھ اگر غلط اٹھ جائے تو دل کی حفاظت نہیں رہتی، اور اگر دل بگڑ جائے تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں رہتی۔ اسی لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ شہوت وہ شیرینی ہے جو اپنے چکھنے والے کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج بچیاں کچھ ایسے روگ پال لیتی ہیں جس کی وجہ سے ہر وقت جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ والدین سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، گھر میں بھائی بہن سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس جھوٹ کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو ملٹیپل گناہوں میں ڈال رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی لے رہی ہیں، مخلوق کی بھی ناراضگی لے رہی ہیں، ایک ایسی چیز کے لیے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر قوت ارادی پیدا کر کے ہر چیز کے اوپر قدم رکھ کے اللہ کی رضا کی طرف دوڑ جائے۔ اس لیے اس شہوت سے بچنا چاہیے۔ جو عورتیں اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتی ہیں کہ وہ سمجھ لیں کہ عورت کا حسن ہی اس کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ آج دیکھ لیں، جتنی بھی طلاقیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں ان میں سے اکثر کی وجہ عورتوں کی جو ہے وہ بد اخلاقی ہوتی ہے، غلط اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جس انسان کے اخلاق سنور گئے، اس انسان کی زندگی سنور گئی۔ تو عورت کو چاہیے کہ احتیاط کرے، بلکہ فقہا نے لکھا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ خاوند کی باتیں بھی دوسری عورتوں سے نہ کرے، کہ اس کے ذریعے سے بھی دوسری عورتوں کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ تو احتیاط کرے کہ خاوند کی کوئی بات، گھریلو بات باہر نہ کرے، اور خاوند کو بھی چاہیے کہ گھر کے اندر کی بات باہر نہ کرے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو عورت اپنی تنہائی کی باتیں، اپنے خاوند کی تنہائی کی باتیں دوسری عورتوں کو بتاتی ہے، وہ عورت خنجیر کی مانند ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جو مرد اپنی بیوی کی تنہائی کی جو باتیں ہیں دوسرے مردوں کو بتاتا ہے، وہ مرد بھی خنزیر کی مانند ہے۔ تو دین اسلام نے یہ بات پسند نہ کی کہ انسان کے گھریلو اندر کی باتیں، تنہائی کی باتیں میاں بیوی باہر کسی اور کو کرے۔ اس لیے حضرت اقدس ثانی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ اگر کوئی اور عورت اچھی بھی ہے، وہ اپنے مرد کے سامنے اس عورت کا تذکرہ بھی نہ کرے، اور مرد کو چاہیے کہ دوسرا اگر آدمی کوئی بھلا بھی ہے، اچھا بھی ہے، اس کا تذکرہ اپنی عورت کے سامنے نہ کرے، تاکہ دل میں کوئی شوق ہی پیدا نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس عورت کو کسی مرد نے برائی کی طرف دعوت دی، جیسے آج کل اور مرد کہتے ہیں کہ مجھ سے بات کر لو فون پہ، انجان ہوتے ہیں عورتیں باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس عورت کو کسی مرد نے گناہ کی دعوت دی اور اس عورت نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ دین اسلام نے عورت کو بے پردہ ہونے سے روکا، مرد کو بھی روکا، عورت کو زنا کے قریب آنے سے، مرد کو زنا کے قریب آنے سے روکا، مگر اس کا آلٹرنیٹو بھی دے دیا کہ یہ جو عورت کا مرد کے ساتھ رہنے کا ایک شوق ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہے، مرد کا بھی یہ شوق ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ دین اسلام نے کہا کہ بجائے اس کے کہ شریعت کی خلاف ورزی کریں، سوشل سسٹم کو خراب کریں، ایک بہتر آلٹرنیٹو دے دیا کہ اس ضرورت کو مرد اور عورت نکاح کے ذریعے سے پورا کریں۔ اس لیے نکاح کا جلدی کرنے کا حکم دین نے دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پانچ چیزوں میں جلدی کیا کرو، اگر نماز فوت ہو رہی ہے تو نماز کو پڑھنے میں جلدی کیا کرو، توبہ کے کرنے میں جلدی کیا کرو، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لیا کرو، کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کے دفنانے میں جلدی کر لیا کرو۔ چوتھی چیز فرمائی کہ اگر کسی کا قرض لیا ہے تو اس قرض کے ادا کرنے کی سبیل پیدا ہو جاتی ہے تو اس قرض کو ادا کرنے میں جلدی کیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے پانچویں چیز فرمائی کہ جب گھر میں کوئی بچہ بچی جوان ہو جاتی ہے تو اس کے نکاح کے اندر جلدی کر لیا کرو۔ آج لوگوں کا یہ خیال ہے، کئی سارے ساتھی یہ کہتے ہیں بچی گھر میں 16 سال سے بھی بڑی عمر کی ہو جاتی ہے اور وہ بچی کو یہی کہتے ہیں کہ شی از جسٹ اے بیبی، یہ تو ہمارے گھر کی چھوٹی بچی ہے۔ وہ گھر کی چھوٹی بچی نہیں، اب اس کے نکاح کی فکر دل میں پیدا ہو جانی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی متعلقین سے کہا کہ اس بیٹی کی اب شادی کر دو، بڑی ہو گئی ہے۔ اس نے آگے سے کہا کہ حضرت ابھی تو اس کے دانتوں میں دودھ کی مہک ہے۔ حضرت نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم اس کو دودھ کی مہک سمجھتے ہو، مگر یہ تم کو اس وقت پتا چلے گا جب یہ دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو شریعت نے یہ کہا کہ بچی یا بچہ شادی کی عمر کے پہنچ جائیں تو والدین کا یہ حکم ہے، والدین کا یہ فرض ہے کہ ان کی شادی میں جلدی کریں۔ اور دین اسلام نے پسند کیا کہ اب یہ جو فطری جذبہ جو محبت کا ہے وہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ پورا کرے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مرد یعنی کہ خاوند اپنی بیوی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے سامنے مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کے سامنے مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو دین اسلام نے پسند کیا کہ میاں بیوی جو ہیں وہ محبت والی زندگی گزاریں اور عورت جو ہے وہ غیر مرد کے ساتھ اجنبیوں والی زندگی گزارے، ان کے قریب ہونے کو بھی ظلم سمجھے، ان کے قریب ہونے کو بھی اپنے آپ سے بعید سمجھے۔ دیکھیے جو بچہ یا بچی جوانی میں توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بچے اور بچی کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ فارسی کا مقولہ ہے در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، کہ جس نے جوانی میں توبہ کی وہ تو پیغمبروں والا کام کر رہا ہے۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ وہ نوجوان بچہ یا بچی جس کو اللہ کی عبادت میں مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سایہ نصیب کریں گے، اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اسی لیے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب بھی ان پہ کوئی پریشانی آتی یا شہر میں کوئی بڑی پریشانی آتی تو وہ نوجوانوں جو عبادت میں مشغول ہوتے ان سے دعا کرواتے۔ علماء نے ان کو کہا کہ حضرت آپ ان نوجوانوں سے دعا کراتے ہیں، ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، آپ ان سے دعا نہیں کرواتے؟ انہوں نے کہا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہوتی ہے اس نوجوان مرد پہ اور مرد عورت پہ جو اپنی جوانی میں گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس گناہ سے سچی پکی توبہ کریں۔ دیکھیے حدیث پاک میں آیا التائب حبیب اللہ، جس نے گناہ سے توبہ کی وہ اللہ کا دوست ہے۔ عجیب بات ہے کہ بڑے بڑے اعمال کرنے والے، ان کے بارے میں یہ الفاظ نہیں آئے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، اس کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں جو گناہ کرتا ہے گناہ پہ شرمندہ ہوتا ہے، پکا عزم کرتا ہے کہ اب اس طرف رخ بھی نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں اپنا نام لکھوا لیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں دہلی کا، فرماتے ہیں کہ دہلی میں بڑا زبردست قحط آیا، بارش کا نام و نشان ہی نہیں، علماء نے پورے شہر والوں سے کہا کہ آپ سب باہر جائیں اور باہر جا کے دعا کریں، نماز استسقاء پڑھیں، بارش کی نماز پڑھیں۔ چنانچہ صبح سے لوگ چلے گئے اور شہر کے باہر جا کے بڑے میدان میں جمع ہو گئے، ہزاروں سینکڑوں لوگ ہیں، خوب دعائیں کر رہے ہیں، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، سسکیاں لے لے کے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب لوگ تو مرتے جا رہے ہیں، اس پانی کی کمی کی وجہ سے ہم پر پریشانی آ گئی، گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ پورا دن گزر جاتا ہے، بارش کے کوئی آثار ہی نمودار نہیں ہوتے، حتیٰ کہ باہر سے ایک نوجوان آتا ہے، اونٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ لوگ یہاں باہر کیوں جمع ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ جی دہلی میں بارش نہیں ہو رہی، سب لوگ یہاں اکٹھے جمع ہوئے ہیں کہ ہم سب مل کے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بارش بھیج دیں گے۔ اس عورت اس مرد کو یہ جب بتایا گیا تو اس نوجوان نے کہا کہ اچھا میں بھی دعا کرتا ہوں۔ وہ ایک طرف ہو گیا، اپنے اونٹ کو بھی ایک طرف لے گیا، اس اونٹ پر اس کی والدہ سوار تھی، وہ اپنے اونٹ کو اور خود کو ایک طرف لے کر گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ لوگ حیران، علماء حیران، لوگ اس کے پاس بھاگے ہوئے آئے کہ بھائی تم کون ہو، تم نے کیا دعا کی کہ آج پورا دن لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور وہ دعائیں قبول نہ ہوئی اور تیرے ہاتھ اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسا دی؟ اس نے کہا کہ میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں، کوئی اتنا بڑا اللہ والا نہیں، میں نے تو بس یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے اس اونٹ پر میری والدہ بیٹھی ہے، یہ والدہ میری پاک دامن عورت ہے، میں تجھے اس کی پاک دامنی کی اس کی پاک دامنی کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا، اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کی پاک دامنی کی وجہ سے اپنی رحمت کی بارش برسا دی۔ تو دیکھیے جب انسان یہ پاک دامن زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے شہروں کی تکالیف کو دور کر دیتے ہیں، تو جب انسان پاک دامنی گزار والی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اپنی پریشانی کو کیسے دور نہ کریں گے؟ یہ جو ہم پہ پریشانیاں آتی ہیں یہ ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس نے کوئی غلط کام کیا اس کو اس کی جزا مل کے رہے گی۔ اب غلط کام کریں اور اس کی جزا نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی اور برف گرم نہیں ہو سکتی، اس طرح ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی گناہ کرے اور پھر سکھی زندگی گزارے۔ تو بات اسی طرح ہے، جو انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ نے ان کو حدیث میں بڑا مقام دیا ہے۔ جوانی کی زندگی اتنی نیکی پہ نہ تھی، کسی غیر عورت سے تعلق قائم کر بیٹھے اور اس سے بات طے ہو گئی کہ میں فلاں دن کو رات کے وقت تیرے گھر میں آؤں گا، تیرے گھر کے قریب آؤں گا اور تو رات کو پھر آ جانا اور ہم پھر اب بیٹھیں گے اور مل جائیں گے۔ چنانچہ وہ رات کو وہاں پہنچ گئے، پوری رات انتظار کرتے رہے، وہ عورت کسی وجہ سے رات بھر نہیں آ پائی۔ صبح فجر کا وقت ہوا تو انہوں نے سوچا کہ دیکھو پوری رات ایک مخلوق کے لیے میں یہاں انتظار کر کے بیٹھا، پوری رات انتظار کرنے کے بعد بھی وہ مجھے مل نہ سکی، اگر میں یہ پوری رات اللہ کی یاد میں اللہ کے انتظار میں بیٹھ جاتا تو مجھے اللہ کا وصل بھی نصیب ہو جاتا، بڑے ہی پریشان ہوئے، بڑے ہی غم زدہ ہوئے، توبہ کی اور توبہ کر کے ارادہ کیا کہ اب میں علماء کے شہر میں چلے جاتا ہوں۔ چنانچہ علماء کے شہر کا رخ کر لیا۔ جب وہاں جانے لگے تو اس وقت کے ایک بڑے شیخ اور بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی اس طرف جا رہا ہوں۔ چنانچہ دونوں حضرات علماء کے شہر کی طرف جانے لگے، اور دونوں جب جانے لگے تو بہت زیادہ گرمی کے اندر ان دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کر دیا۔ وہ جہاں بھی چلتے بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا، تو یہ سمجھ گئے کہ جی یہ جو بزرگ ہیں میرے ساتھ، ان کی نیکی اور تقوی والی زندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی اس بادل کا سایہ کر دیا ہے، اللہ کا شکر کرتے گئے۔ وہ بزرگ بھی یہی سمجھے کہ اللہ نے مجھ پر رحمت کی ہے کہ میری اتنے سالوں کی جو عبادت ریاضت ہے اس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر رحمت کی کہ شہر تو گرمی میں بھیگ رہا ہے اور میں جو ہوں اللہ کے بادل کے سائے کے اندر ہوں، اس پورے سفر کو اللہ تعالیٰ نے گرمی سے بچا کے رکھا۔ چنانچہ جب آگے اپنی اپنی منزلوں کے قریب پہنچے تو ان شیخ کو ایک اور طرف جانا تھا اور حضرت عبداللہ بن مبارک کو ایک اور طرف جانا تھا۔ جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو عجیب معاملہ ہوا کہ اس بادل کا سایہ جو تھا ان بزرگوں سے تو ہٹا رہا اور ان کے اوپر ان کے ساتھ وہ بادل چل دیا۔ بڑے حیران ہوئے، تھوڑا آگے گئے تو وہ شیخ دوڑتے دوڑتے واپس ان کے پاس آئے کہ بھائی میں تو یہ سمجھ رہا تھا میری وجہ سے، مگر تو اصل میں اللہ کا مقبول بندہ ہے، تو مجھے بتا کہ تو نے کیا ایسے اعمال کیے ہیں کہ یہ جو بادل ہے یہ تجھ پر ہے اور مجھ پر نہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے کہا میں تو بہت ہی گناہگار بندہ ہوں، کل پوری رات گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا، صبح اس گناہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اس بادل کا معاملہ کر دیا، وہ معاملہ جو اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کر دیا۔ تو دیکھیے جب انسان کوئی پاک دامنی والا قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پاک دامنی والی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ دیکھیے جب انسان ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برس جاتی ہیں۔ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاک دامنوں کا ساتھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فحاشی کا الزام لگایا گیا، زنا کا الزام لگایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ ایک ایسا چھوٹا بچہ جو بات بھی نہیں کرنے کے قابل تھا، اس کے منہ سے یہ بلا دیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ بری ہیں اس گناہ سے۔ اسی طرح حضرت مریم کے اوپر بھی یہ حالات آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی براءت کو ظاہر کر دیا۔ قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے جو حضرت مریم حضرت مریم کے اوپر ہے اور ان کی پاک دامنی اور ان کی عفت کی باتیں کرتی ہیں۔ قیامت کے دن تک اب ان کی عفت جو ہے اس پر مہر لگ گئی۔ اسی طرح حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بھی منافقین نے الزام لگایا۔ چنانچہ حضرت عائشہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ کے بعد ان سے شادی ہوئی۔ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ اب میں نے تمہارے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ، اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نکاح ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت تھی۔ حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا درہم اور دینار کو دھو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عائشہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں یہ پیسوں کو دھو رہی ہوں، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے پیسے کو صدقہ ابھی نہیں کیا ہوتا، اس نے اس سے پہلے ہی وہ پیسہ اللہ کے پاس چلے جاتا ہے۔ میں نے ان پیسوں کو صدقے کرنے کا ارادہ کیا، اور مجھے یہ تھا کہ اگر یہ پیسے اللہ کے پاس جانے ہیں تو میں ان کو دھو کے اللہ کے پاس بھیجوں. تو اتنی زیادہ ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی, اور اللہ کے محبوب بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے. جب وہ ایسے اعمال کرتی تو اللہ کے نبی ان کو دعائیں دیتے تھے کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو تر و تازہ رکھے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے. سب سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی ہیں. چنانچہ انہوں نے 2210 احادیث مبارکہ روایت کی ہیں. حضرت عطا بن ابی رباح ایک تابعی گزرے ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج میں سب سے زیادہ علم والی اور سب سے زیادہ حسن والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی تھی. چنانچہ واقعہ کچھ اس طرح بنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ پہ تشریف لے گئے, اور وہاں سے واپسی پر ہزاروں اونٹ ہوتے تھے. ان اونٹوں کو کہا جاتا کہ اب تیاری کرو, تو واپس جاتے جاتے جو ہے وہ گھنٹے لگ جاتے. حضرت عائشہ کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی تو اپنے اونٹ سے اتر کر وہ قضاء حاجت کے لیے گئیں. واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ سارے اونٹ چلے گئے ہیں, اور لوگوں نے حضرت عائشہ جس چیز پر بیٹھتی تھی وہ پورا کور تھا, تو انہوں نے محسوس نہ کیا کہ وہ اندر نہیں ہے. اس کو اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا اور اونٹ جو ہیں وہ روانہ ہو گئے. اب آپ جو ہیں وہ قضاء حاجت کے لیے گئیں, اور آ کر دیکھا تو ابھی جانے میں دیر تھی, اس لیے آپ نے سوچا کہ میرا ایک ہار گر گیا ہے, میں اس ہار کو ڈھونڈ لاؤں. اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی. واپس جب آئے تو سارے اونٹ چلے گئے تھے, آپ وہیں بیٹھی رہی, اور آپ نے اپنی چادر کو اپنے اوپر ڈال دیا. رات کا وقت ہو گیا تھا, آپ نے چادر اوپر ڈال کر اور وہیں لیٹ گئی. آپ کو یقین تھا کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلے گا کہ جی میں موجود نہیں, تو آپ ضرور کسی نہ کسی کو پیچھے بھیجیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی غزوات سے واپس آتے تو کسی ایک صحابی کی یہ ڈیوٹی لگاتے کہ وہ واپس جائیں اور دیکھ لیں کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے. چنانچہ ایک صحابی تھے صفوان بن معطل, ان کی اس مرتبہ ذمہ داری تھی کہ وہ جائیں اور دیکھ کر آئیں کوئی چیز پیچھے نہیں رہ گئی. اب قافلہ آگے نکل گیا, وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ وہاں ہے. انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. چنانچہ اپنے اونٹ پر ان کو اوپر بٹھا دیا, اور انہوں نے اپنے اوپر چادر لے لی, اور اس طرح وہ پیچھے سے ان کو لے کر آ گئے. جب وہ واپس پہنچے تو حضرت عائشہ کی طبیعت خراب ہو گئی, ایک مہینے تک بیمار رہی. اور منافقین کیونکہ وہ سارا وقت یہی ڈھونڈتے رہتے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی وجہ سے دین اسلام کمزور ہو جائے, اس چیز کی کھوج میں رہتے. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ان کو پیچھے لے کے آئے ہیں, پورا قافلہ پہلے آ گیا اور حضرت صفوان جو ہیں وہ پیچھے آ رہے تھے, تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی کہ یہ اکیلے تھے پیچھے اور انہوں نے گناہ کیا, اور یہ باتیں پھیلتی چلی گئیں, حتیٰ کہ ان باتوں کی لپیٹ میں منافقین کے علاوہ کچھ اور صحابہ بھی آ گئے, حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی. آپ کو بڑا غم ہوا, بڑا صدمہ ہوا. مہینہ پورا گزر گیا اور حضرت عائشہ کو پتہ بھی نہ چلا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں, حتیٰ کہ وہ ایک خاتون کے ساتھ اپنی قضاء حاجت پوری کرنے کے لیے گھر سے دور گئیں, تو اس عورت نے اپنے بیٹے کو کسی ٹھوکر لگنے پر بددعا دی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیوں بددعا دیتی ہو بیٹے کو؟ تو اس نے کہا کہ تو نہیں جانتی کہ میرے بیٹے نے آپ کے بارے میں کیا بات کی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میرا بیٹا بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہے جو آپ پر تہمت لگا رہی ہیں. اس وقت پتہ چلا کہ صحابہ میں اور منافقین میں حضرت عائشہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. چنانچہ حضرت عائشہ واپس گھر تشریف لائیں اور انتظار میں بیٹھ گئیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کروں, اور پھر میں وہ آئیں تو بات ان سے پوری کروں. ایک مہینہ گزر چکا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, تو آپ نے جب سلام کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غم سوار تھا. آپ ایک طرف سے آئیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو نبی علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا, دوسری طرف کر دیا. آپ کو بڑا غم محسوس ہوا کہ میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور اللہ کے نبی نے دوسری طرف رخ کر لیا. آپ دوسری طرف سے تشریف لائیں اور دوسری طرف سے بات کرنے کی کوشش کی، محبوب نے پھر اپنا رخ پھیر لیا، حتیٰ کہ آپ کو اب بڑا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، بڑی افسردگی اور غم تھا۔ آپ نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میں اپنے والد کے گھر پہ کچھ دیر کے لیے جانا چاہتی ہوں، چنانچہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی اشارے سے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے اپنی والدہ کو دیکھتی ہیں کہ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، رو رو کے برا حال ہوا ہے، اور والدہ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ والدہ سے کہا کہ مجھے اپنے والد سے ملاؤ۔ والد کو دیکھا تو وہ بھی بیٹھے ہوئے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ جاری ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ بھی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اب ان کے ذہن میں آیا کہ میری بات کوئی نہیں سن رہا، کیوں نہ میں اپنی بات اللہ رب العزت کو سناؤں۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور وضو کر کے ایک طرف عبادت میں مشغول ہو گئی، ادھر وہ یہ عمل کر رہی تھی، ادھر مسجد نبوی میں صحابہ کرام اس معاملے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشاورت کر رہے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے پوچھا کہ بتاؤ عمر، اس معاملے کا اب کیا حل ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ پاک ہیں، اتنی پاک آپ ذات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی مکھی کو بھی اجازت نہیں دی کہ آپ کے مبارک جسم پر بیٹھ جائے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ کوئی غیر پاک عورت آپ کے نکاح میں آ جائے؟ یہ منافقین کی سازش ہے، میں اس کو نہیں مانتا، آپ اس بارے میں فکر نہ کریں۔ چنانچہ پھر حضرت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ بتاؤ عثمان، تمہارا کیا اس کے اندر موقف ہے، کیا مشورہ ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے ادب سے دیکھا کہ آپ کے اوپر ہر وقت بادل سایہ کیا ہوا ہوتا ہے، آپ کو جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی گرمی سے بچا رہے ہیں، اس طرح کی پریشانی سے بچا رہے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ کسی ایسی عورت سے کر دیں، میں اس کو نہیں مانتا۔ تو اس کے بعد حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے نبی، ایک مرتبہ آپ کے جوتے پر نجاست لگی ہوئی تھی اور وہ نجاست پہن کر آپ جا رہے تھے، آپ کو اندازہ نہ ہوا کہ یہ نجاست لگی ہوئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور بھیج کے کہا کہ میرے محبوب کے جوتوں پر نجاست ہے، آپ ان کو مطلع کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہ فرمایا کہ آپ کے جوتوں پر بھی تھوڑی بہت نجاست لگی ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند فرما سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسے رشتے میں کوئی ایسی عورت ہو؟ چنانچہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے نبی، اس میں کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مغموم تھا صحابہ کرام کی اتنی تسلی دینے والی باتوں کے بعد، آپ کا دل ہلکا ہو گیا۔ چنانچہ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی، ابھی بھی اگر آپ کا دل شرح صدر نہیں ہے تو آپ کے پاس حق ہے کہ آپ طلاق دے دیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا، اللہ کے نبی، آپ مجھے بتائیں، کیا یہ شادی اللہ نے نہیں کروائی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ ہاں، یہ شادی اللہ نے کروائی تھی، یہ میری مرضی سے نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میری تلوار حاضر ہے، میں ان منافقین کے سروں کو اڑا دوں گا جو یہ بات کرتے ہیں کہ اس بات میں نہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کوئی دوش ہے۔ اس بات کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا اور گویا کہ زبان حال سے یہ فرمایا کہ اے عمر، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ چنانچہ جب یہ مشورہ مکمل ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے، آپ حضرت ابو بکر کے گھر میں گئے اور حضرت ابو بکر کے گھر میں جا کر آپ بیٹھ گئے، آپ نے سلام کیا، حضرت عائشہ نے جواب دیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں آپ کے پاس نہیں آتی، میں وہی کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت اور اپنا غم صرف اللہ کو بیان کرتی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ تم میرے پاس آ کے بیٹھو، چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا حکم مان لیا اور وہ آ کر بیٹھ گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ، اگر تم سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ ہر توبہ کے قبول کرنے والے ہیں، اور اگر غلطی نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، جب کوئی بھی میرا معاملہ سننے والا نہیں تو میں نے اللہ کو اپنا معاملہ سنانا ہے. یہ بات انہوں نے کرنی ہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غنودگی ظاہر ہوئی اور پسینہ نکلنے لگا. جو حالت آپ کی تو وحی کے وقت ہوتی تھی وہ وحی کے اترنے والی حالت آپ پر غالب ہو گئی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی چادر کو اپنے اوپر لے لیا اور اس وقت وحی کا نزول ہوا. حضرت ابوبکر بھی انتظار میں تھے کہ کیا فیصلہ ہوا، حضرت عائشہ بھی انتظار میں تھی، حتیٰ کہ قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، الخبیث للخبیثین الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ برے لوگوں کے لیے بری عورتیں ہیں، خبیث لوگوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں، اور پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں ہیں، اور پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات میں 18 آیتیں نازل فرمائی. یہ حضرت عائشہ کا ہی تمام صحابہ کرام میں یہ اعزاز ہے کہ ان کے بارے میں قرآن پاک میں اتنی ساری آیتیں نازل ہوئی. تو دیکھیے جب انسان اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، جب انسان اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہے، جب انسان پاک دامنی والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو خود حاضر ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پاک دامنی والی زندگی گزاریں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی گزاریں، زنا سے بچیں، زنا کے موقعوں سے بچیں، اپنے آپ کو پردہ والی زندگی میں رکھیں. انسان کو چاہیے کہ اللہ کو اس چھوٹی زندگی میں خوش کر لے تاکہ آگے آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ دین میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرمائے، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرمائے، الجھے ہوئے کاموں کا اپنی رحمت سے سلجائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.